Jesus. Man, I just would not want to go on with that car. दिया तो पहले मैं याद करती हूँ जिस मौजू के बारे में मैंने जो मुतालिया किया है और उसके बाद गौर व फिक्र के नतीजे में जो फैसले किए हैं वो मैं आप हजरात के सामने रख सकता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हजरात आग बंद करके उसे मान लें, बल्कि हर मुसलमान का ये फरीजा है कि अपने दीन और अपनी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं उन पर गौर करे और ख़ुद अपने तौर पर फैसले भी करे और नतीजे भी निकाले। अगर आपकी नज़र में मैंने कोई गलत नतीजा निकाला है या गलत फैसला किया है या इस्तदलाल में कहीं मुझे मुग़ालता हुआ है तो आपका हक नहीं बल्कि फरीजा बनता है कि आप उसे न माने, उसकी तरदीद करें, मेरी इस्लाह करें। इस वक्त की गुफ्तगू का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई तकरीर करूँ। उम्मीद करूँगा आप हजरात से कि आप हजरात मेरा साथ दें और उसमें गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। यहाँ बोलने वाले और सुनने वाले दो तबके नहीं हैं, बल्कि हम सब गोया मिल के एक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, एक फैसले तक पहुंचना चाहते हैं। जो इंकलाब ईरान ये इस्लामी बुनियाद और हम क्यों इसकी हिमायत करें, रहबरी विलायत क्या है, सबसे पहले मैं इसको गुफ्तगू करूँगा आप हजरात से। कोशिश करूँगा कि वक्त कम से कम लिया जाए। रहबरी विलायत और इनकलाब ईरान को समझने के लिए मैंने जो सोचा, मैंने जो गौर किया, तो मेरे सोचने का नहज ये है कि आज दुनिया में इस्लाम मौजूद है, इस्लाम के तमाम तालीमात भी ज़िंदा हैं, इस्लाम के अहकाम भी ज़िंदा हैं, इस्लाम के कवानीन भी मौजूद हैं, गोया इस्लाम पूरी तरह महफूज है। अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि इस्लाम के बहुत से हकायक महो हो चुके हैं और दुनिया में मौजूद नहीं है या मुसलमान उनसे वाकिफ नहीं है, तो गोया दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम का एक हिस्सा मिट चुका है और गायब हो चुका है, जबकि इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दावा ही यह है कि हमारे आइम्मे मासूमीन ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दे के इस्लाम की हिफाजत की है और इस्लाम को हम तक पहुँचाया है। लिहाजा कहरी तौर पर हम मजबूर हैं ये मानने के लिए कि इस्लाम अपने पूरे वजूद के साथ इस दुनिया में मौजूद है, उसके तालीमान भी मौजूद हैं, उसके जानने वाले भी मौजूद हैं, उसके हदायत भी मौजूद हैं, उसके समझने वाले भी मौजूद हैं। मगर यहीं पहुंच के एक सवाल पैदा होता है कि जब इस्लाम मौजूद है, उसके तालीमात मौजूद हैं, उसके हदायत मौजूद हैं और मुसलमान उनसे वाकिफ भी हैं, इस्लामी इबादत भी जिंदा हैं, तो इस्लाम के बरकात से दुनिया महरूम क्यों है, इसके ऊपर जवाब क्या है। ये तो पहले तय हो चुका है कि इस्लाम महफूज है और महफूज रहेगा। हम एक लम्हे के लिए भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, मजबूर है कि न माने इस बात को कि इस्लाम का कोई हिस्सा मिट चुका है। तो इस्लाम मौजूद है, उसके बरकात कहाँ है, दुनिया मख्तल क्यों बनी हुई है, इंसानियत जख्मी क्यों हो रही है, घर क्यों उजड़ रहे हैं, नाबराबरी की भयानक खलीज क्यों बढ़ती जा रही है, बाहर मुल्कों में ऐसे मनाजिर क्यों दिखाई देते हैं कि ऊपर मेज़ों पर बैठे हुए लोग खाना खा रहे हैं, नीचे अल्लाह के कुछ बंदे زمین پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جن کا کھانا پھینکا جائے گا تو ہم وہ کھائیں گے اسلام کی موجودگی میں. تو ہمیں یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس آج اس دنیا میں نہیں ہے, کس چیز کی کمی ہے. یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے, اس عہد پر نظر ڈالنی چاہیے کہ جب اسلام اپنے تمام برکات کے ساتھ دنیا کے سامنے تھا, اپنے تمام اثرات کے ساتھ, تو اس کے لیے یقینی طور پر ہم صرف اس عہد کو نمونہ بنا سکتے ہیں جسے ہم عہد پیغمبر کہتے ہیں. مدینہ میں پیغمبر اسلام نے جو معاشرہ قائم کیا تھا چھوٹا سا, اور اسے جس طرح منظم کیا تھا اور جس طرح عادلانہ ماحول بنایا تھا, خواہ وہ چند برسوں کے لیے کیوں نہ ہو, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری برائیاں رفتہ رفتہ اس میں ختم ہو جا رہی تھیں. دوسرے خطوں کے لوگ جو ہیں اس کو رشک و حسد سے دیکھتے تھے, شوق سے دیکھتے تھے, جوک در جوک اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے. پیغمبر اسلام نے اس چھوٹے سے معاشرے کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا. بہت سے واقعات اور روایات ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا. ایک چھوٹی سی روایت جو اس کے مستند ہونے میں کوئی شبہ نہیں, جو سنی شیعہ سب کے ہاں ہے, کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جو ذرا صاحب زر تھے پہلے. ایک غریب صحابی آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنا دامن سمیٹا, پیغمبر اسلام کے ماتھے پر شکن پڑ گئی. انہوں نے محسوس کر لیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اور اپنی غلطی بھی انہوں نے محسوس کر لی. انہوں نے فوراً معذرت کی, کہا حضور مجھے معاف کر دیں اور میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں, اور کفارے کے طور پر میرے پاس جو کچھ ہے جائیداد, گھر, دولت, اس میں اس کا نصف میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرے غریب صحابی نے فوراً کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں, مگر مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہی مزاج میرا بھی نہ بن جائے. تو عزیزان گرامی, بات صرف اتنی ہے کہ ایسا کردار سماج میں کیسے بن گیا. ایسا کردار اس کے بعد پھر کبھی دکھائی نہیں دیا. آج تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں ہوگا جو اپنے سگے بھائی کو اپنی کمائی پوری آدھی آدھی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اسے دینے کے لیے تیار ہو جائے. جب بفرض محال کوئی ایسا آدمی پیدا بھی ہو گیا تو ایسا آدمی تو آپ کو مل نہیں سکتا جو کہہ دے مجھے نہیں ضرورت ہے اور اسے واپس کر دے. تو پیغمبر اسلام نے سماج کو وہاں پہنچا دیا تھا. کیوں پہنچا دیا تھا, کیسے؟ آج بھی اگر کوئی یقین دلا دے ہمیں, قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سوال کیا لوگوں نے کہ اللہ کے نام پہ ہم کیا دے دیں, تو آیت نے کہا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے بچ جائے سب اللہ کے راہ میں دوسروں کو دے دو جو ضرورت مند ہیں. جو بچ جائے سب دوسروں کو, ضرورت مندوں کو دے دے, ایسا کردار بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے. مگر ناممکن نہیں ہے اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ کل آنے والی صبح جو ہے ہمارے لیے خود رزق کا دروازہ کھولے گی, اور ہمارا رہبر جو ہے وہ ذمہ دار ہے, ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا, اور اگر ہمیں بھوکا رہنا پڑا تو سب سے پہلے ہم سے پہلے وہ بھوکا رہے گا, ہمارے بچوں سے پہلے اس کے بچے بھوکے رہیں گے. تو آج بھی آدمی سونے سے پہلے اپنا جیب خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑا مستقبل کا خوف ہے جو ہر انسان پہ طاری ہے, کہ اگر ہم پس انداز نہیں کریں گے, چھپائیں گے نہیں, رکھیں گے نہیں, احتکار نہیں کریں گے, ارتکاز نہیں کریں گے, تو کل ہمارے بچے کیا کریں گے, کل ہم پہ کوئی برا وقت پڑ جائے گا تو کیا کریں گے. تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ آدمی کو وہ خوف ختم ہو گیا تھا مستقبل کا، اس کے دماغ سے نکال دیا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ہمارا حق نہیں لے جائے گا، اور اگر کسی کے جیب میں ہمارا حق پہنچ گیا تو ہم سے معذرت کرے گا، وہ شرمندہ ہوگا، ہمارا حق ہم کو واپس کر دے گا، یہ ماحول بنا دیا تھا۔ آج پیغمبر اسلام کے زمانے میں اسلام تھا، قوانین تھے، ہدایات تھے، اسلام تھے، قرآن تھا، سب کچھ تھا۔ آج بھی سب کچھ ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے۔ جب ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے، تو جب کیوں کا سوال ہمارے سامنے آئے گا تو ایک ہی چیز ہے جو نہیں ہے آج، اور وہ ہے پیغمبر اسلام کی ذات۔ ہر مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ آج بھی اگر پیغمبر اسلام جیسی کوئی شخصیت ہو تو وہی ماحول پھر واپس لوٹ سکتا ہے۔ قرآن ہے، ہم جانتے ہیں ہم نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، اسلامی ہدایات ہیں ہم جانتے ہیں، مگر نہ ہم اپنے اوپر نافذ کر پا رہے ہیں نہ سماج میں نافذ کر پا رہے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے جو نافذ کیا تو پیغمبر کی حیثیت کیا تھی؟ پیغمبر کی ایک حیثیت ہے خبر دینا، جس کو نبی کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جو غیب کی خبر ہم تک پہنچاتا ہے وہ نبی ہے، اللہ کے ذریعے اس کو خبر ملتی ہے، وہ انذار کرتا ہے، وہ بشارت دیتا ہے، وہ قوانین بتاتا ہے، وہ روزے نماز کا طریقہ ہم کو بتاتا ہے، وہ جنت دوزخ خبر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا کام پیغمبر اسلام نے یہ کیا کہ اس پورے قافلے کو، پورے کارواں کو، اس پورے سماج کی اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے، اس کی تعمیر بھی کی، اس کی رہنمائی بھی کی، اس کی ہدایات بھی کی۔ یعنی پیغمبر اسلام کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے نبوت اور دوسرا پہلو ہے امامت۔ ایک پہلو جو ہے وہ نبوت ہے، خبر دینا یہ نبوت ہے، حقائق کی اطلاع دینا یہ نبوت ہے، اور تنظیم قائم کرنا یہ امامت ہے، قافلے کو لے کے چلنا یہ امامت ہے، قافلے کو راستہ بتا دینا یہ نبوت ہے۔ ہمارے نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو سکتی ہے مگر امامت نہیں ختم ہو سکتی، اس لیے کہ جب تک قافلہ ہے قافلہ سالار کی ضرورت ہوگی، کارواں ہے تو کارواں کو لے کے چلنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو راستوں کے نشیب و فراز پیش و خم سے واقف ہو، اور وہ جانتا ہو کہ راستے میں کہاں کہاں خطرہ پڑتا ہے، اور ان خطروں کا دفاع کیسے کیا جائے گا، اس کو کیسے روکا جائے گا، کہاں کہاں وہ خطرناک جگہیں ہیں، خطرناک کہ جہاں سے جاہلیت کا حملہ ہوتا ہے اور وہ قافلے میں آ کے قافلے کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، وہ جاننے والا ہو، رہنما جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں امام، اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ہے اور وہ صرف ہم کو قانون بتاتا ہے تو یقیناً وہ بھی ایک بہت بڑا کام کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو قانون ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ وہ قانون بتاتا ہے، وہ حرام حلال بتاتا ہے، وہ نماز کا طریقہ بتاتا ہے، وہ روزے کا طریقہ بتاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں مرجع۔ مرجع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کتاب بھی مرجع ہو سکتی ہے، عموماً آج کے زمان میں کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں اس میں آخر میں فہرست ہوتی ہے، مرجع کتابیں لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کن کتابوں کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے اس موضوع میں۔ تو اس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو کہتے ہیں مرجع، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو آگے بڑھی ہے، جب تک آئمہ معصومین کا عہد تھا 250 سال تک، اس وقت تک ہمارے آئمہ نے امامت کی ذمہ داری ادا کی، اور ساتھ ہی ساتھ حقائق بھی بتاتے رہے اسلام کے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کی ذمہ داری بھی ادا کرتے رہے۔ غیبت کے بعد ایسا ہوا کہ اسلامی قوانین کو محفوظ کتابوں میں محفوظ کرنے والے علماء پیدا ہوئے اور وہ اپنے حجروں میں بیٹھ کے کتب خانوں میں بیٹھ کے معصومین کی حدیثوں کے ذریعے سے قوانین کی وضاحت کرتے رہے، ہمیں بتاتے رہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی، روزہ ایسے رکھا جائے گا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن باہر نکل کے انہوں نے قافلے کی رہنمائی کی ذمہ داری نہیں قبول کی. یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ورنہ آج اسلام اور اسلامی قوانین نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. انہوں نے اس کی حفاظت کی، اور یقیناً حفاظت اس طرح سے کی کہ عوامی رجحانات جو ہیں وہ ان کے فتووں پر اثر انداز نہیں ہوئے، ان کو متاثر نہیں کیا. مثلا آپ تحفۃ الاوام میں جو کچھ دیکھیں گے عملیے میں نہیں دیکھ سکتے، عملیے میں نہیں دیکھ سکتے. اگر عوام نے ان کو متاثر کر لیا ہوتا، جیسے دوسرے بہت سے فرقے ہیں جن پہ عوام کا غلبہ ہو گیا، تو بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہوتی، اور شامل نہ ہوتی بلکہ واجب و مستحب بن گئی ہوتی. ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کڑا پہننا جو ہے وہ واجب ہے، اور لوہا پہننا پاؤں میں جو مستحب ہے، اور اس طرح کا لباس پہننا چاہیے، اور اس طرح چادریں چڑھانی چاہیے، اور اس طرح نظر کرنی چاہیے، اور اس طرح چڑھاوا کرنا چاہیے، جو عوام کرتے ہیں. مگر انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا اس میں، ان تمام چیزوں کو داخل نہیں ہونے دیا. یہ ان کا کمال ہے کہ عملیے اس سے محفوظ ہیں آج بھی. جبکہ تحفۃ الاوام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مثلا تحفۃ الاوام اٹھائیں گے دیکھیں گے تو اس میں وہ عمل بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں تعویذ حب. اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یہ تعویذ باندھ لو بازو پر. اگر کسی کو متاثر کرنا ہے اور اس کے دل میں محبوبیت پیدا کرنی ہے تو فلا دعا پڑھو، یہ بھی ہے. یا سائتوں کا، تاریخوں کا، فلا سائت خراب ہے، فلا تاریخ اچھی ہے، فلا ستارہ خراب ہے، فلا ستارہ اچھا ہے، اور فلا ستارہ مریخ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اور مشتری جو ہے یہ کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں ایسی کتابوں میں تو آ گئی ہیں جو عمل و عملیاتی کتابیں ہیں، لیکن توضیح المسائل اس کے قسم کی کتابیں جو ہیں، عملیے جو ہیں، وہ اس سے محفوظ ہیں. انہوں نے یہ کام کیا. مگر رہبری کی ضرورت اپنی جگہ پر رہی. ہو سکتا ہے علماء محسوس کرتے رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رہنمائی بھی کی ہو باہر نکل کے. اسی رہنمائی کا نام ہمارے اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں ولایت ہے. جو میں نے سوچا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بتا رہا ہوں. ولایت قرآن میں، قرآن کا وہ لفظ ہے کہ جس میں جسے قرآن نے بے شمار مرتبہ استعمال کیا ہے مختلف شکلوں سے. مادہ وہی ہے ولا، جس کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہے، اور اللہ اور رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، یہ تمام امت کا ولی ہے. شیطان کو جو اپنا ولی بناتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. کفار و مشرکین کو جو اپنا ولی بناتے ہیں وہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا. اس طرح کے بے شمار آیتیں ہیں. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو اور مال کی اسی طرح حفاظت کرے، جان کی، جیسے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یہ بھی ایک ولایت کی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اس نے بنا دیا ہے، جو دوسرے مسلمان کے حوالے سے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. مگر یہاں صرف مسلمان کی شرط نہیں ہے، یہاں ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور کوئی بھی برا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دینا چاہیے، اسے روکنا چاہیے. حق بات کوئی بھی کہہ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے لہذا اس کا حق جو ہے وہ حق نہیں ہے. حق تو حق ہے جو رہے گا. اگر کوئی بھی حق کہہ رہا ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اتنی بات یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو ولایت کا ماحول جو بنتا ہے چھوٹے چھوٹے ولیوں سے مل کے سماج بنتا ہے, اور اس سماج میں سب پہ جو ولی ہوتا ہے اسی کو ہمارے یہاں ولی امر مسلمین کہتے ہیں. امور مسلمین کا وہ ولی ہوتا ہے, یا ہم اسے رہبر کہتے ہیں یا ہم اسے امام کہتے ہیں. امام کی سطحیں الگ الگ ہیں, اس کے دائرے الگ الگ ہیں, کینوس بدلا ہوا ہے. مفہوم ایک ہے رہبری, مفہوم صرف رہبری اور ہدایت ہے, لے کے چلنا, قافلے کو لے کے چلنا. اب اس کے بعد ہم جب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی تھے, منصوص ولی تھے, ان پہ نص قائم کی ہے قرآن نے, لیکن انہوں نے ولی بنائے ہیں اور ولی بنا کے بھیجا ہے. مثلا کسی کو گورنر, عثمان ابن حنیف کو گورنر بنا کے بھیجا, حضرت سلمان ان کو کیا کہتے ہیں کہ مالک اشتر کو ولی بنا کے بھیجا ایک مخصوص خطے کے لیے. تو اس طرح سے اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ولایت کی ذمہ داری پوری طرح صحیح طور پر نہیں ادا کی, جیسے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا ولی بنایا. امام حسین نے حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفے میں بھیجا, اپنا ولی بنا کے بھیجا, اور کوفے والوں سے کہا کہ یہ تمہارے ولی ہیں اور یہ تمہاری اصلاح کریں گے اور تم کو صحیح راستے پر چلائیں گے. کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ ان کے ساتھ تم مزید پر حملہ کر دو, نہ, ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اور عقل یہ کہتی ہے, منطق یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کو جب امام حسین نے بھیجا تھا تو گویا حجت جو ہے وہ امام حسین ہوئی اہل کوفہ پر. اہل کوفہ نے ان کی ولایت کا احترام نہیں کیا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ولایت کو مجروح کرنے کے لیے عبداللہ ابن زیاد جب آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو چھوڑ دیا کہ جا کے شور مچاؤ کہ امام حسین تشریف لائے ہیں. تو جس وقت کی یہ خبر پہنچی ہے, حضرت مسلم آگے تھے مصلی پر کھڑے ہوئے اور پیچھے ہزاروں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تھے, جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام حسین آ گئے سب مسجد سے نکل کے بھاگے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے. وہ حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا, حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے قائل تو تھے لیکن اس کے مفہوم سے ناواقف تھے. اگر مفہوم سے واقف ہوتے تو کبھی اس بات چھوڑ کے نہ جاتے. وہ یہی کہتے کہ جن کو امام حسین نے بنایا ہے وہ جب وہ نکلے گا مسجد سے تو ہم نکلیں گے, ایسے نہیں نکلیں گے. اس لیے اس حکم کے خلاف ورزی ہو جائے گی. تو ائمہ نے بنایا ہے. تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہوئی, ہمیں ائمہ نے ولی بنایا, اس کے بعد دور غیبت شروع ہو جاتا ہے. دور غیبت شروع ہو جاتا ہے تو چھٹی ہجری تک ہمارے علماء صرف قوانین جمع کرتے رہے, معصومین کی حدیثیں جمع کرتے رہے. کتب اربعہ جو ہے اسی ابتدائی زمانوں میں جمع ہوئی, جمع کرتے رہے تاکہ دین محفوظ رہے دوسروں کے مقابلے میں, اور دوسروں کا دین جو ہے وہ کہیں اس کا غلبہ نہ ہو جائے ہمارے دین پر. چھٹی صدی ہجری تک یہ ہوتا رہا. اس کے بعد باقاعدہ مرجعیت کا ایک نظام قائم ہو گیا کہ آدمی جا کے پوچھتا تھا کہ صاحب نماز پڑھیں تو رکوع میں ذکر کئے مرتبہ کرنا چاہیے, سجدے میں ذکر کئے مرتبہ کرنا چاہیے, اگر بھول جائے نماز میں تو کیا ہوگا, اور کوئی نماز کا کوئی جز بھول جائے تو سجدے سہو کیسے ہوگا, یا اس کا علاج کیا ہوگا, اس کی تلافی کیسے ہوگی. وہ سب کا جواب دیتے رہے, وہ سب کا جواب دیتے رہے. جیسا میں نے کہا کہ بیچ میں ہو سکتا ہے کسی عالم دین نے ولایت کی ذمہ داری بھی ادا کی ہو, مگر چونکہ تاریخ نے وضاحت کے ساتھ کوئی نمونہ نہیں پیش کیا ہے سوائے ایران کے کہ جب تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا, حرمت کا بھی فتویٰ نہیں دیا تھا. دیکھیے ولی جو ہے اسے حرام کو حلال بنانے کا حق نہیں ہے, مگر کسی حلال سے روک دینے کا حق ہے، کسی حلال سے کسی جائز کام سے روک دینے کا حق ہے، اس وہ اپنی مصلحت کے تقاضوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمباکو کو میں حرام کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میری نگاہوں میں تمباکو کا استعمال کرنا امام زمانہ سے مقابلہ کرنا ہے، امام زمانہ سے بغاوت کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے ہوکتے ہوکتے اپنے پھینک دیے، تمباکو چھوڑ دیا، جیسا آپ حضرات جانتے ہیں تاریخ میں. پہلی مرتبہ باقاعدہ ولایت کا تصور ایران میں ہمارے سامنے آیا، اور سامنے آیا تو اپنی برکات کے سامنے آیا جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. ان برکات کا بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے جو مرجعیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور ان برکات کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو ولایت کی وجہ سے پیدا ہوئی. مرجعیت پہلے سے قائم تھی اور صدیوں سے قائم تھی، پہلے سے قائم تھی اور صدیوں سے قائم تھی، لیکن قوم کا وہ وقار نہیں تھا دنیا کی نگاہوں میں جو انقلاب ایران کے بعد پیدا ہو گیا ہے. اور دنیا یہ سمجھنے لگی ہے کہ یہ بھی کوئی قوم ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی فلسفی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی نقطہ نظر ہے، کوئی مکتبہ فکر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اس سے پہلے ابن بطوطہ جب آئے تھے ابھی 150-200 سال پہلے، 300 سال پہلے، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو شیعہ ہے، اور ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. مرجعیت کا دور تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی مرجع نے معاذ اللہ اس کا فتویٰ دے دیا ہوگا ہو کہ حج کرنے مت جاؤ، کربلا جاؤ. لیکن جو لوگوں نے مشہور کیا تھا شیعوں کے بارے میں، وہی اس نے سنا اور جا کے دیکھا ابن بطوطہ نے، اس نے لکھ دیا کہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جو کربلا میں جا کے حج کرتی ہے، گویا خانہ کعبہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب جو دور آیا ہے تو خود ہمیں تجربہ ہے کہ جدہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جانے کے لیے، اور کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایک شخص آ کے بیٹھ گیا داڑھی والے، اور آ کے کہنے لگے چچا آپ بہت متقی آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹھیے. اب کچھ سوالات کیے حج کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو میں نے جواب دیا. اسے سمجھا نہیں کہ یہ شیعہ ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایرانیوں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ نہیں، اتنی بڑی بھیڑ لیے ہوئے جا رہے ہیں صاحب، ابھی جا کے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیں گے، اور جب 8 بجتا ہے رات میں تو صحن میں یہی دکھائی دیتے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی نہیں آتا تھا، یہ تو کربلا جاتے تھے حج کرنے، یہ اب آنے لگے ہیں، یہ بہت بدماش قوم ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو وہ میرا پاؤں دبانے لگا شرمندگی سے، کہنے لگا آپ مجھے معاف کر دیجیے چچا، مجھے معاف کر دیجیے. میں نے سمجھا نہیں، آپ تو بہت ہی اچھے مسلمان ہیں. ہم نے کہا یہ بھی اچھے مسلمان ہیں، اور یہ ہم لوگ ہمیشہ حج کرتے رہے ہیں. تو آج جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعوں کا اتنا بڑا قافلہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، اور بقی اور مسجد نبوی کے درمیان میں جو میدان ہے اس میں جس وقت وہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اور جس وقت دعائیں کرتے ہیں، اور جس وقت ان کی تقریریں ہوتی ہیں، ساری دنیا چاروں طرف سے دیکھتی ہے، یہ برکت کس کی ہے؟ یہ اسی نظام ولایت کی برکت ہے. امام نہیں ہے اس وقت، امام نہیں ہے، مگر ولایت کی ضرورت ویسے ہی باقی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی، جیسے 500 سال پہلے تھی، جیسے 100 سال پہلے تھی. بغیر ولی کے کوئی قوم قوم بن ہی نہیں سکتی، جس طرح بغیر مرکز کے کوئی دائرہ نہیں بنایا جا سکتا، اور جس طرح انسانوں کی بھیڑ کو امت نہیں کہتے. بھیڑ امت اسی وقت امت بنتی ہے جبکہ کوئی اس کا مرکز ہو، کوئی اس کا امام ہو. بالکل اسی طرح کہ جس طرح تسبیح کے دانے ہم پرو نہیں سکتے جب تک اس میں ایک امام نہ لگائے، آگے والا جو لمبا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں امام. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام کا کام ہے صف بندی، امام کا کام ہے تنظیم، امام کا کام ہے ترتیب. تو تنظیم کے بغیر نہ کسی سماج کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی قوم کی کوئی حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آدمی امام، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی جماعت کی نماز قائم ہو اور سب میں ایک تنظیم پیدا ہو گئی، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، فرادہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی قنوت پڑھ رہا ہے، تو یہ ہم امامت کی برکت تو یہ دیکھتے ہیں، چھوٹی سی امامت جو ہم نے اپنی بنائی ہے اور لمحوں کے لیے بناتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ پوری جماعت کو منظم کر دیتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ولایت جو ہمارے سامنے ہے. سب سے زیادہ آج مطمئن دنیا کے ملکوں میں جس ملک کے عوام ہیں وہ ایران ہے. ہم نے ایران میں جا کے دیکھا ہے، وہاں رہ کے کئی کئی دن غور کیا ہے. وہاں کا آدمی جانتا ہے ہمارے مکان نہیں ہوگا تو ہم درخواست دے دیں گے، گورنمنٹ ہمیں مکان دے گی، ہمیں ضرورت پڑ جائے گی تو ہمیں قرض حسنہ ملے گا، اس لیے کہ وہاں کا قانون ہے. باہر کبھی جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں روٹی کے بغیر ہم مر نہیں سکتے، جہاں سے چاہیں گے جس روٹی والے سے چاہیں گے روٹی لے لیں گے. وہاں کا آدمی تو جانتا ہی ہے کہ ہمارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، یہ کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے، ولایت کی برکتیں یہ ہمارے سامنے ہیں. ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مرجعیت کا انکار کرتے ہیں، مرجعیت بھی اپنی جگہ ایک کام ہے، اور اگر دونوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں تو کیا کہنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. الگ الگ ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ بتائیں گے ہم کو نماز پڑھنا ہوگا کہ صاحب نماز کیسے پڑھیں، پلاسٹک پر سجدہ کر سکتے ہیں نہیں، ان سے پوچھ لیں گے. لیکن ولی جو ہے، اگر ولی کہہ دے کہ کعبے میں سجدگان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. اگر ہم نہ مانیں گے تو اس کا مطلب کہ وہی کوفے والوں کی طرح سے ہیں کہ ولی موجود ہے اور چھوڑ گیا ہم بھاگ کے. ولی بھی اب، ولی معصوم اس وقت موجود نہیں ہے، دنیا میں ہیں، اس وقت موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے تمام تعلیمات جو انہوں نے دی ہیں ہمارے معصومین نے، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بغیر رہبر کے زندگی نہیں بسر کی جا سکتی، رہبر بنانا پڑے گا. اور بتا دیا ہے کہ رہبر کیسا ہونا چاہیے، اس کو خصوصیات بتا دیے ہیں، اس کے صفات بتا دیے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن بتا دی ہے. تو ہمیں یہ طے کرنے میں کہ ہمارا رہبر کون ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی اب نہیں ہے. پریشانی اس وقت ہوتی جب کوئی رہبری کے لیے تیار نہ ہوتا اور کہتا کہ صاحب ہم علم تو رکھتے ہیں شریعت کا، مگر رہبری کے لیے ہم تیار نہیں، اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. آج جب ایسے افراد موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ولایت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں. وابستگی کے دو طریقے ہوتے ہیں، جو میں نے ذکر کیا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو براہ راست ان کی اطاعت کی جائے. اب ایسا بھی ہے کہ ہم دوسرے ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے 100%، اور وہ حکم بھی نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم ہم کو دیں گے، تم رہتے ہو امریکہ میں لیکن یہ کام کرو، وہ نہیں کہہ سکتے. جتنا کہیں گے وہ سمجھ کے کہیں گے، جتنا وہ کہیں اتنے کی تو اطاعت ہم کر ہی سکتے ہیں، اور اتنے کی اطاعت کر سکتے ہیں اور ذہنی طور پر ان سے وابستہ رہ سکتے ہیں. ذہنی طور سے وابستگی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی طاقت پیدا کرے گی، ہماری قوم کے اندر طاقت پیدا کرے گی، اور دنیا والوں کو جب یہ خبر مل جائے گی کہ وہ قوم، یہ وہ قوم ہے کہ جو ہمارے ملک کے وفادار ہے، مگر ذہنی وابستگی یہ فلاں سے رکھتی ہے، تو ہماری وقات اس کی نظر میں بڑھے گی گھٹے گی نہیں، اور ہمیں وہ ذلیل نہیں سمجھیں گے، ہمیں کمزور نہیں سمجھیں گے. اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو کہنا ہو کہیے.